رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله اعلم حيث يجعل رسالته. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت ليتمم حسن الاخلاق او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اور آپ کی مبارک و مقدس ذات سے عرفان اور معرفت حاصل کرنے کے حوالے سے جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر تسلسل کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی پہلو کے عنوان سے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو انسانیت کے لیے رہنما زندگی ہے اور ہماری بے آہنگ اور بے ترتیب زندگی کو ترتیب پر اور نظم پر لانے کے جو اصول اور سلیقے اور جو ضابطے ایک انسان کے لیے انسانیت میں کو اپنے آپ سے آراستہ کرنے کے حوالے سے جو طریقہ اور سلیقہ بحیثیت معلم کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عطا فرماتی ہے تاریخ انسانیت کے اندر ایسا مکمل دستور کسی اور کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا مقصد اور مرکز یہ رہا ہے کہ عالم اسلام کے سامنے اور بالخصوص وہ اقوام جن تک اسلام کی تعلیم پہنچی نہیں یا پہنچی ہے لیکن وہ کسی خارجی منفی پروپیگنڈے کا یا اسلام کے خلاف منفی سازشوں کا جو بے جا اور بے ربط اور جھوٹی سازشیں جو اسلام کے خلاف اسلام کے اس مبارک اور مقدس اور مثبت پیغام کے سیل رواں کو روکنے کے لیے سوائے شور و شرابے کے سوائے شور و غوغے کے اور منفی اور غیر سنجیدہ تبصروں سے اسلام بانی اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور اس کی تشریحات کو بدنام کرنے کے لیے ایک شور کا گرد پوری دنیا کے اندر اڑایا جاتا ہے اور ایسا شخص کے جو تحقیق کو پسند کرتا ہے انسانیت کو پسند کرتا ہے سلیقے کو پسند کرتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے یہ تمام تر مجھے جو پیدا کیا گیا ہے میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور مجھ میں جو اتنی صلاحیت رکھی گئی ہے اس صلاحیتوں کا مقصد کیا ہے اور میں کون ہوں کہاں آیا ہوں کہاں جاؤں گا اور کس سے ملوں گا اور کس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس بنیادی مقصد کی تحقیق کے لیے جن کا شعور جن کا باطن جن کی طبیعت ہمیشہ بیدار اور اس بنیادی سبق اور اس بنیادی سوال کے جواب میں ہمیشہ متلاشی رہتی ہے یقیناً ان کو یہ جواب صرف اسلام دے سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ جن کو نادانی کہیے یا ایک عصبیت کہیے تعصب کہیے جو اسلام کے ساتھ ہے اس پر وہ منفی اور غیر سنجیدہ رویہ اختیار کر کے اسلام کے خلاف اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف اس قسم کا غیر سنجیدہ اور غیر اخلاقی رویہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر کہیں پر کوئی برائی ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے، جبکہ ساری انسانیت کے لیے خیر خواہی کا درس اسی ذات نے عطا فرمایا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی نے جو نظام دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہی محتشم نظام جس نے اپنے بندوں کے لیے جس کو بہتر سمجھا وہ نظام اسلام ہے اور نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اقوام عالم کے سامنے اور غیر مسلمین کے سامنے، اور ان غیر مسلمین منصف مزاج انصاف پسند انسان کے سامنے اسلام کا پیغام جب رکھا جاتا ہے تو اسلام کے پیغام میں، اسلام کی حقانیت میں مسلمان سب سے پہلے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو آگے رکھتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات اور آپ کا عمل، آپ کے اقوال، آپ کا کردار اور آپ ہی کی ذات اصل اسلام ہے، تعارف اسلام ہے، اور اسلام کی تفہیم اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور ایک مسلمان کو غیر مسلم شخص تک، وہ غیر مسلم جو منصف مزاج ہو، انصاف پسند ہو، حقائق کو دلائل سے قبول کرنے والا ہو، اس کے سامنے اسلام کا یہ روشن چہرہ مسلمان جب پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا ذریعہ اور واسطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بنتی ہے۔ اسی لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے اندر اس عنوان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس بات کو ذکر کر دیا ہے، جس طرح ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس انسان کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے جو اصول اور قوانین چاہیے تو اس کے لیے بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد کہ ہم اپنے مقصد کو آپ کے سامنے ذکر کر چکے کہ ہمارے گفتگو کا مقصد کیا ہے اور ہم کس پیرائے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، تو اب اس کے دوسرے پہلو کی طرف ہم اپنی توجہ کو لے کر چلتے ہیں۔ اب تک تقریباً جتنے بھی 10-15-18 جتنے بھی دروس جمعے کے اندر دینے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بحیثیت انسان کامل کر رکھا جائے۔ یعنی یقیناً نبی ہونا تو انسانوں میں جو سب سے معتبر ہوتے ہیں اخلاق و کردار کے اندر، اور انسانیت کے سب سے زیادہ خیر خواہ اور امن اور سکون دینے والے اور لوگوں میں محبت اور احترام کو تقسیم کرنے والے اور اس بات کی سب سے بنیادی سمجھ رکھنے والے اور لوگوں کے درجے، ان کے مقام، ان کی حیثیت کو سمجھ کر ان کو رتبہ دینے والے، یہ ذہانت سب سے پہلے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اس سلیقے، اس ترتیب، اس آشنائی میں اللہ رب العالمین عقل و دانائی انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن انبیاء، نبی ہونا، رسول ہونا، یقیناً یہ حقیقی تصور ہے، لیکن اس کو ایک مذہب کا تصور کہا جاتا ہے۔ ضرور ہے کہ یہ مذہب کا تصور ہے، مذہب کے اندر نبی ایسی ایک شخصیت کو کہا جاتا ہے، رسول ایسی ایک شخصیت کو کہا جاتا ہے، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ منصف مزاج لوگوں تک، ہم تمام اس میں شامل ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مطالعہ، معائنہ اور مشاہدہ، اور آپ کی زندگی کو قریب آ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً ایک انسان کے اندر جتنے کمال، جتنی سمجھ، جتنی دانائی، اور ایک ایسا انسان جو لوگوں کا لیڈر بنے، لوگوں کا معلم بنے، لوگوں کا مرشد بنے، لوگوں کا استاذ بنے، ایسا انسان جو لوگوں کا رہبر بنے، ایسا انسان جو لوگوں تک خیر خواہی کا دائی بنے، اس کے وجود سے لوگوں کو امن پہنچے، اس کے وجود سے انسانوں میں انسانیت آئے، اس کی وجود اور اس شخص کی ذات کی وجہ سے لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے، تو ایسا درجہ کہ جو بحثیت استاذ یا بحثیت مرشد یا بحثیت معلم یا بحثیت رہنما یا بحثیت بزرگ کے ایک انسان کو ہونا چاہیے کہ جس پر سارے انسان پھر اس کو فالو کرتے ہیں، تو ایسا انسان جس کا یہ درجہ ہو تو اس میں جتنے کمالات، جتنی اچھائیاں، جتنی بزرگی کے درجے اوروں سے زیادہ ہونے چاہیے، تو ان سطح کے لوگوں میں بھی اس سے اونچا درجہ اللہ رب العالمین نے اخلاق اور کردار اور سیانت اور دیانت کا جناب رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے لازم ہے کہ آپ ساری خدائی کے امام ہیں، سارے انسانوں کے امام ہیں، سارے انسانوں کے مقتدا ہیں، سب میں عدل کرنے والے، سب میں درجہ بندی کرنے والے، سب میں ان کے حقوق کی تقسیم کرنے والے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے دشمنی کو ختم کر کے محبت اور امن کو نافذ کرنے والے۔ المختصر ایک ہی جملہ کہوں گا، ورنہ اس تمہید میں تو بات گزرتی چلی جائے گی، کہ ایک انسان تک انسانیت کو لانے والے، وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی پر ہم حضور علیہ السلام کے بچپن اور جوانی کے واقعات اور حالات کو مختلف گوشوں کے ساتھ ذکر کرنے کے ساتھ حاصل کر رہے تھے، اس مقصد کے ساتھ کہ غیر مسلم تک توجہ میں چاہوں گا کہ غیر مسلم، اور غیر مسلم سے میری مراد ہے جو منصف مزاج لوگ ہیں، جو انصاف پسند لوگ ہیں، جو حقیقت کو مذہب میں نہیں بانٹتے، وہ حقیقت کو جماعتوں میں تقسیم نہیں کرتے، وہ جانبدار نہیں بنتے، وہ متعصب نہیں بنتے، وہ ایسے متوازن ہوتے ہیں کہ حق انہیں جہاں نظر آئے وہ اس طرف نکل پڑتے ہیں۔ تو ایسے غیر مسلمین تک کہ جو منصف مزاج اور حق گو اور انسانیت سے محبت کرنے والے، اور ہر اس شخص سے محبت کرنے والے جن سے انسانیت کو سنبھالا اور سہارا دیا ہے، ان کو چاہیے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، کہ ایسے لوگ دنیا کی تصویر پر لاکھوں کروڑوں اربوں آئے ہوں گے کہ جنہوں نے انسانیت کو سہارا دیا، انسانیت کو سنبھالا، لیکن جو کمال اس دانائی اور سنجیدگی میں جناب رسول اللہ کو عطا ہوا ہے، اور جیسی تربیت آپ نے کی اور جیسا نظام آپ نے دیا ہے، تو کرائے عرض پر اور دنیا کی تصویر اور چہرے پر ایسے افراد نمودار نہیں ہوئے جو تمام انسانوں کے مقابلے میں، تمام با کمال انسانوں کے مقابلے میں جو تنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمالات قدرت نے عطا فرمائے دی۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیغام یقیناً غیر مسلم محققین تک ہے، لیکن سب سے بڑی شرم کی بات ہے کہ یہ پیغام ہمارے لیے ہے، وہ اس حوالے سے کہ جب ہم اس بات کو قبول کر چکے، ایک تو وہ ہے جس نے آپ کو نبی ہی نہیں قبول کیا، تو اس کو یہ عقلی تقاضوں سے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس نے تو آپ کو رسول ہی قبول نہیں کیا، تو اس کو یہ تمام گریجولی معاملات سے اس کی سطح کو اوپر کر کے اس رسول کی رسالت کی صداقت اور یقین تک پہنچانا پڑتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان جنہیں اس بات کی ضرورت پیش نہیں آتی، ہم براہ راست اپنے ماحول، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یقین کرتے ہیں، رسول یقین کرتے ہیں، برگزیدہ یقین کرتے ہیں، تو پھر آپ کے کردار سے بھاگتے کیوں ہیں، آپ کے عمل سے بھاگتے کیوں ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر آپ کا کردار نظر کیوں نہیں آتا، ہماری زندگیوں کے اندر آپ کا عمل کیوں نظر نہیں آتا، ہماری سوسائٹی کے اندر آپ کے وہ سلیقے نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہی تو سلیقہ تھا جو آپ کی نبوت کا دلیل تھی۔ ہم تو غیر مسلموں کے سامنے اس سلیقے کو ذکر کر کے، اس رویے کو ذکر کر کے آپ کو نبی ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو پہلے ہی سے نبی مان چکے ہیں، تو پھر آپ کے رویے سے ہماری زندگیاں خالی کیوں ہیں؟ یہ بہت شرم کی بات ہے اور یہ بہت حیا کی بات ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اپنے آپ سے اور آپ سے، کہ غیر مسلم تک آپ کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے رویے کو دلیل بنایا جاتا کہ آپ ایسے با کردار تھے، آپ نے ایسے حقوق نبھائے، آپ نے ایسے لوگوں کو درجہ عزت دی ہے اور ایسے رویے، تو یہ رویہ دلیل بنتا ہے آپ کو نبی ثابت کرنے کا۔ تو ہم تو نبی پہلے مان چکے ہیں، تو پھر ہم اس رویے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ غیر مسلموں تک آپ کو نبی منوانے کے لیے آپ کے رویے کو دلیل بنایا جاتا ہے، تو جب ہم آپ کو نبی مان چکے ہیں تو ہم ایسے کیوں نہ بن پائے جیسے حضور نے بتایا، ہم ایسے تاجر کیوں نہ بن پائے جیسے حضور کی تجارت تھی، ہم ایسے باپ کیوں نہ بن پائے جیسے حضور باپ تھے، ہم ایسے پڑوسی کیوں نہ بن پائے جیسے حضور پڑوسی تھے، ہم ایسا دوست کیوں نہ بن پائے جیسے حضور دوست تھے، ہم ایسا شخص کیوں نہ بن پائے، اور ہم ایسا فرد کیوں نہ بن پائے جو معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر تقسیم کرنے والا نہ ہو، جوڑنے والا ہو، اور جو انسان کو ظاہری کردار کے ساتھ ساتھ اندر سے محبت کی طرف ابھارنے والا ہو۔ تو یہ بات میرے اور آپ کے لیے انتہائی غور و فکر کے لائق ہے کہ ہم غیر مسلم تک تو درس دے رہے ہیں، لیکن اس کے پہلے مصداق ہم ہیں کہ جناب ہم تو مسلمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یقین کر چکے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر وہ سچائی کیوں نہیں ہے، وہ صداقت کیوں نہیں ہے، وہ امانت کیوں نہیں ہے، وہ دیانت کیوں نہیں ہے، وہ رواداری کیوں نہیں ہے، وہ تحمل کیوں نہیں ہے، وہ توازو کیوں نہیں ہے، وہ انکساری کیوں نہیں ہے، وہ شجاعت کیوں نہیں ہے، وہ عاجزی کیوں نہیں ہے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک آنکھ کھول کر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت یہود اس لیے لعنتی قرار پائے کہ انہوں نے انبیاء کا نام لیا لیکن ان کے کردار کو فراموش کیا۔ میں یہاں پر ایک بات کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، صرف یہ نہیں بلکہ جمعہ تک کا یہ اجتماع، یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہوتا ہے، ہماری زندگی کے مقصد اور ہم جس کے ہیں اس کی زندگی کے منشور کو اپنی زندگی میں لانے کی شعور کی ایک درسگاہ ہوتی ہے. ہم اس کو صرف مسجد کے دروازے تک، یہ میلاد کے جلسے تک، یہ سیرت کے جلسے تک اگر محدود رہیں تو یہود اس لیے لعنتی قرار پائے تھے کہ انہوں نے نعرے تو لگائے تھے لیکن کردار وہ اختیار کیا تھا جو نبیوں کا نہیں تھا، کفار کا تھا. آج ہم تجارت کے لیے گلے پر بیٹھے ہیں تو کیا ہمارا رویہ، داڑھی تو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تصویریں لگی ہیں کعبہ شریف کی، کلمہ طیبہ واللہ خیر الرازقین، یہ تمام چیزیں لگ رہی ہے کہ جناب ہم اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہیں، لیکن جو ہم فروخت کر رہے ہیں کیا اس میں امانت ہے؟ کیا وہ ملاوٹ سے پاک ہے؟ جو ہم بولی بول رہے ہیں کیا اس میں صداقت ہے یا جھوٹ اور فریبی ہے؟ یا جو خریدار بن کر آیا ہے وہ چہرے سے السلام علیکم کہہ کر مسلمان ہونا ہم ثابت کر رہے ہیں لیکن وہ دکاندار کے ساتھ امانت کے ساتھ پیش آ رہا ہے یا اس کو الجھا کر دھوکہ دینا چاہ رہا ہے؟ ہم پڑوس میں ایک دوسرے کے گھر میں جب رہتے ہیں تو گھروں کے اوپر ماشاءاللہ اور الحمدللہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ ساری چیزیں بری نہیں ہیں، حق ہے، یہ اعلان ہے ہمارے عقیدے کے اظہار کے لیے، لیکن کیا ہمارا رویہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ ایسا ہو پاتا ہے؟ کیونکہ مسلمان کا وجود علاقے کے اندر شر کا باعث نہیں بلکہ الجھے ہوئے پراگندہ معاملات کے اندر صلح کے لیے جب بھی کوئی روح کھڑی ہوتی ہے تو اسے مسلم کہتے ہیں. تو کیا آج یہ روح ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے کردار کے ساتھ پیش کر پائے ہیں؟ ہم بانٹنے والوں کو جوڑنے والوں میں آئے ہیں یا جڑے ہوئے کو بانٹنے والوں میں آئے، یا خود غرضی ہم اندر اتنی آ گئی ہے کہ جناب جب میرا گھر ستھرا ہے تو اگلے کے گھر کی دیوار گر رہی ہو تو مجھے کیا کرنا ہے؟ میں اپنے گھر کا سرپرست ہوں، اگلی خاتون اگر بیوہ ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ میرے گھر کے اگر خزانے اور راشن اور کچن مہینے کے راشن سے بھرا ہوا ہے تو ایک مسکین پر کیا گزر رہی ہے تو میرا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور آپ کو مخاطب کر کے کہ یہود پر لعنت اس لیے ہوئی تھی کہ سب کچھ جان کر انہوں نے اس منشور کو چھوڑا. یعنی میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، اور یہ کوئی تنقید کے لیے نہیں ہے، اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری طبیعتوں کے اندر ذات رسالت کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو اٹھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نام تو لے کسی بڑے باپ کی اولاد کا اور کام نظر آئے ہمارے عمل سے یزید کی اولاد کا تو کہنے لگے کہ جناب نام تو نسب آپ نے بڑے باپ کا لیا تھا لیکن جو کردار آپ سے جا رہا ہے یہ تو یزیدی کردار تھا، یعنی نام حسینی ہے اور کام جو ہے کہ وہ یزیدی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اقوام عالم کے سامنے اور غیر مسلمین، پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں منصفین کے سامنے، اسلام کی حقانیت اور اسلام کا روشن چہرہ حضور ہی کے کردار میں پیش کرتے ہیں. مسلمانوں کے پاس ایسی نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی ایسی ہمت ہے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے اللہ کے دین کو ثابت کر سکے اپنے کسی رویے سے. ہمارے پاس صرف ایک اور آخری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے جب حضور کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہم پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اثر وہ کر جاتا ہے. میں حج کے اندر موجود تھا، ایک کافی زمانہ پہلے کی بات ہے، اس سے مجھے بڑی حیا اور شرم سی بھی آئی اور میرے لیے ایک عمل کی فکر بھی جاگی کہ ہم نام، کیونکہ گھر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا. ہمارے خیمے کے اندر، یعنی خیمے تو ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ مکتب ہوتا ہے، ایک مکتب میں پانچ پانچ آٹھ آٹھ ہزار آدمی رہتے ہیں اور ایک مکتب کے اندر مختلف ممالک کے لوگ بھی رہتے ہیں. تو وہاں پر ایک شخص جو برطانیہ کا رہنے والا تھا لیکن وہ نو مسلم تھا، یعنی چند سال پہلے اس کو کسی نیک بندے نے ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کا پیغام دیا تو وہ رو پڑا. اس نے کہا میری زندگی کی بے چینیوں کا حل تو یہاں موجود ہے، میں شراب خانوں میں ڈانس گانوں میں بھاگ رہا ہوں لیکن یہ جو جس بندے کی زندگی تم مجھے بتا رہے ہو یقیناً یہ بہترین مشورہ ہے اور یہ بہترین ٹپس ہے میرے اندر کی پریشانی کو ختم کرنے کی. اس کو کتاب دی گئی، نہ تلوار اس کی گردن پر رکھی گئی نہ چھری رکھا گیا بلکہ اس کو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب دی گئی. جب اس نے پڑھا تو چند دنوں کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ میں بالکل اسلام پر مطمئن ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حال میں آپ ہالینڈ کی کہانی بھی ساری پڑھ چکے ہیں، حال ہی میں ہالینڈ کے اندر بھی ایسی ہوا کہ جو شخص اسلام کے خلاف سازش کر رہا تھا، لیکن میں پہلی بات کر رہا تھا کہ جس کے اندر انصاف کا نقطہ موجود ہوگا وہ نبی پاک کی زندگی سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی پاک کی زندگی ہی انسان کو انسان بنانے والی زندگی ہے. اس تقریر کو میں کیا پیش کروں؟ حضور کی زندگی کا معجزہ تو چند دن پہلے گزر گیا کہ ہالینڈ کے اندر وہ شخص جو اسلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے پوری جماعت کا نمائندہ تھا، اپنے عقل کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے لوگوں کی داد و تحسین کے اعتبار سے مکمل تھا، نہ اس کو پیسے کے مسئلے پر کوئی کمی تھی، نہ عزت میں کمی تھی، نہ شہرت میں کمی تھی، اعلیٰ وطن میں رہ رہا تھا، ایک بڑے ملک کی اس کے پاس نیشنلٹی تھی، ہزاروں لوگ اس کے ماننے والے تھے، اور جناب جو ہے کہ وہ لاکھوں یوروں کا مالک تھا، کروڑوں یوروں کا وہ مالک تھا، اتنا بڑا مالک. یعنی اب آپ دیکھیے اس طرف آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ یقیناً اس کے اندر انسانیت اور انصاف کا گوشہ، جو بار بار میں غیر مسلم انصاف والے محققین کی جو بات کر رہا ہوں وہ ان میں سے ایک تھا، جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف پھیلائی ہوئی سازشوں کو پڑھا، اور مزہ تب آیا جب اس نے منفی چیز پڑھی تھی، اور منفی چیز پڑھنے کے بعد اس نے مثبت پڑھی. ہم شروع ہی سے میٹھی چیز کھاتے رہے ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ ذات مصطفیٰ کا انقلاب کیا ہے اور آپ کی ذات میں ارتقاء اور بلندی کیا ہے. یہ تو ہمارے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے، میرے بھائیوں، یہ تو جشن کا سما ہے، عید کا سما ہے، اور ہمارے لیے شرم کا سما ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک غیر مسلم شخص جس کی زندگی کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اس کے پاس دنیاوی درجے اور اسٹیٹس اور مرتبے سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو ایک سکون کی تھی، کمی تھی تو ایک قرار کی تھی، کمی تھی تو اپنے اندر سے اٹھنے والے سوالات کی تھی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کس کی طرف، میرا رہنما کون ہوگا، مجھے کس مقصد کے لیے پہچانا. رات کو میں سوتا ہوں تو اندر سے کچھ آوازیں آتی ہیں، اس کا جواب میں کہاں تلاش کروں. جب اس نے اسلام کے خلاف منفی چیزوں کو پڑھا، لیکن تھا محقق غیر جانبدار، تھا محقق متعصب جماعت کا آدمی تھا، لیکن خدا جسے ہدایت عطا فرمائے، اور اس ہدایت کے اندر سب سے پہلے اس کا نقطہ نظر یہ ضرور تھا کہ میں اس کو سنجیدگی سے پڑھوں گا، کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کہ کوئی سائل ہی نہیں. پہلے اس نے قدم ضرور اٹھایا تھا اس نیت کے ساتھ کہ میں پڑھوں گا اور خلاف لکھوں گا، لیکن سچائی کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اور اس کا وہی نقطہ تھا کہ جو اس کے دل کے اندھیروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی میں تبدیل کر دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ اسے پنجاب کے اندر، اسے اسلام آباد کے اندر، اسے کراچی کے اندر، اسے پاکستان میں کلمہ نہیں، وہ ہالینڈ کی سرزمین پر ایمسٹرڈم کے اندر رہ کر اس نے کلمہ پڑھ کر ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کی حقانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا انقلاب اور بے نظیر اور بے مثال ہونا، اور ساری انسانیوں کے لیے اگر کوئی معلم اور مرشد بننے کی حیثیت رکھتا ہے تو ذات مصطفیٰ کریم ہے. اور ہمیں بھی اس نے حیا دلائی کہ تم تو نام لینے والے ہو تو تم میں وہ کردار نظر کیوں نہیں آتا. میں نے اس سے پہلے گزشتہ جمعے، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، اس سے گزشتہ جمعے میں نے آپ کی خدمت میں اپنے اور آپ کے لیے بات ذکر کی تھی کہ سرکار دو عالم کی زندگی کی سچائی کی حقانیت یہ ہے کہ چین میں اسلام کی کبھی حکومت نہیں رہی، برطانیہ میں کبھی نہیں رہی، امریکہ میں نہیں رہی، لیکن یہ تعلیم کے ماننے والے وہاں سے بھی نکل کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تعلیم کسی خطے کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے تھی. یہ کسی خطے کی ہوتی تو عرب کے علاوہ کوئی کلمہ نہ پڑتا، یہ کسی خطے سے ہوتی تو صحابہ کے علاوہ کوئی کلمہ نہ پڑتا. پتا چلا اس کے مخاطب صحابہ ضرور تھے، لیکن اس تعلیم کا مخاطب اصل میں ہر انسان تھا. اس کے اندر سے اٹھنے والے سوالات، اس کے اندر سے کھویا ہوا اطمینان، اس کے اندر کی بے سکونی، میں کون ہوں، کہاں ہوں، کس کے لیے ہوں، کہاں جاؤں گا، یہ تمام تر اٹھنے والے وہ سوالات جو اپنے عمر کے اعتبار میں اس سے تیز ہوتے چلے جاتے ہیں، آواز بڑھتے بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس کی زندگی کا مقصد اور دائمی قرار جو ہے وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ملتا ہے. یہی جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم انتخاب اور انقلاب ہے. اور میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک جملہ ایسا ذکر کر دیا جس نے حضور کی ذات کے ہر پہلو کو واضح کر دیا. ایک آیت قرآن کے اندر ایسی ہے جس کو آپ سب پڑھتے ہیں، میں صرف یاد دلا، لیکن اس پر غور کریں اور پھر اس آیت کو بنیاد بنا کر حضور کے بچپن کو پڑھیں، جوانی کو پڑھیں. اور سرکار کو پڑھنے کے چار درجے ہیں، ایک تو بچپن سے لے کر 40 سال، ایک 40 سال سے لے کر ہجرت سے پہلے، دو ایک ہجرت سے لے کر ہجرت کے 6ویں سال تک جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ نہیں کیا، اور اس کے بعد چوتھا انقلابی جب عالم اقوام کی طرف حضور گئے ہیں. یعنی یہ تو خطہ تو کے بعد تھی، یعنی مکے کے اندر رہے تو 40 سال، 13 سال نبوی زندگی کے رہے، اعلان نبوت کی زندگی رہی، یہ دوسرا مرحلہ حضور کو پڑھنے کا. تیسرا مرحلہ جب حضور نے ہجرت کر لی تو ہجرت کے 6 سال، 6ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے ساتھ جب حدیبیہ کے اندر صلح کر لی صلح حدیبیہ ہو گیا تو ڈومیسٹک ٹینشن ختم ہو گئے. اب حضور نے چھٹے سال کے بعد عالم اقوام کی طرف توجہ کی. 125 لکھے گئے. اس وقت کی سپر پاوروں کو بندہ حیران ہوتا ہے, یہ گلی کوچے کا نبی نہیں تھا, اس کی عقل و سمجھ گلی کوچے کے بندے کی نہیں, ہر انسان کی دانائی تک تھی. اس مرحلے میں آخری مرحلہ چھٹے سال سے لے کر 11ویں سال تک بنتا ہے جب سرکار نے بڑی بڑی امپائر اور حکومتوں کو خطاب کیا اور ایک انقلاب بپا کیا. یہ سرکار کی 23 سالہ زندگی, دراصل انسان کی 23 ارب سالہ زندگی اس کے اندر موجود ہے, وہ جذبات موجود ہے. تو طالب علم کو چاہیے کہ حضور کی سیرت کو 4 حصوں میں تقسیم کرے اور اس 4 حصوں کے ساتھ وہ ایک ایک پہلو کو دیکھیں. تو بالتدریج ہر چیز کی ضرورت, ایک بچہ ہوتا ہے, وہ جوان ہوتا ہے, وہ شادی شدہ ہوتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے. تو سرکار کی زندگی گریجولی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر شخص کی زندگی کے اندر جو سقم, جو خرابی, ظلمت اور اندھیرا موجود ہے, وہ حیران ہو جائے گا کہ ذات مصطفیٰ کی زندگی کو اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا اور حضور کو کسی نے کہا تھا کہ مجھ پر یہ گزرتی ہے, حضور کو کسی نے کہا تھا کہ مجھے بھی آج کل ان معاملات کا سامنا ہے, حضور کو کسی نے یہ بات بتا دی تھی کہ میں 1500 سال کے بعد آیا ہوں اور یہ حالات تو میرے ہیں حضور. تو میں نے کہا پگلے, حضور کو کسی نے نہیں بتایا, حضور کو اللہ نے بتایا, اور تو انسان ہے, وہ انسان کے مرشد ہے. مرشد اگر مرید کی تربیت نہ کر پائے تو مرشد کیسے ہوتا ہے؟ ایک عام مرشد کو اپنے مرید سے ذہین ہونا ضروری ہے. ایک کلاس میں اگر 32 طالب علم ہیں یا 30 طالب علم یا جتنے بھی طالب علم ہیں, استاد کو ان سے زیادہ ذہین ہونا ضروری ہے. تو ایک چھوٹی سی کلاس کی تربیت کے لیے, ان کی نشوما کے لیے, ان کی ترقی کے لیے, ان کی روحانی ذہنی ترقی کے لیے, ایک استاد جو بلیک بورڈ کے ساتھ کھڑا ہے, اس پوری کلاس سے اس کو ذہین, مدبر, سنجیدہ اور لائق اور باشعور اور عقل مند ہونا ضروری ہے. تو جب ایک اسکول کے, ایک کلاس کے استاد کے لیے اتنے معاملات ہیں, جو ساری انسانیت کے لیے استاد بن کر آیا, وہ کتنا ذہین ہوگا, کتنا سنجیدہ ہوگا, کتنا باریک بین ہوگا, کتنا حساس ہوگا, کتنا شفیق ہوگا, کتنا متواضع ہوگا اور کتنا عظیم ہوگا. صحیح کہا مظفر وارثی نے رحمہ اللہ نے کہ میرا نبی, میرا رسول عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. تو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کے ساتھ ساتھ آپ کے کردار مبارکہ کو شامل کریں. اور میں اس پر ایک حدیث پیش کر کے گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, توجہ کیجئے, جیسا درجہ نماز کا دیا, جیسے نماز, روزہ, زکات کی ایک فرضیت ہے, اس طرح حضور نے رویوں کو بھی فرض قرار دیا. حضور نے رویوں کو بھی فرض قرار دیا, اخلاق کو فرض قرار دیا ہے. آج ہم اچھے نمازی ہو چکے بن گئے لیکن اچھے دوست نہ بن پائے, اچھے تاجر نہ بن پائے, اچھے پڑوسی نہ بن پائے, اچھے شہری نہ بن پائے. سڑک پر کوئی ہمیں چلتا ہوا دیکھے تو حال کیا, ہماری موٹر سائیکل کوئی 20% نہیں چلتی لیکن ہم کہیں گے فرسٹ ٹریک پر چڑھائیں اور اس پر ترجیح دیں. اور اگلے کے پاس اگر کار ہے تو وہ کہیں گے کہ موٹر سائیکل والے کی حیثیت کیا ہے, میں اس کو رگڑ کے رکھ دوں. تو ہمارا رویہ کہ ہم کتنے اچھے نمازی ہیں, تو یہ ہماری سوچ ہے. سگنل پر کھڑے ہونے سے ہمارا رویہ پتا چل سکتا ہے. ہمارے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والی برداشت, رواداری, عدم توازن, دوسرے کو ترجیح دینا, اور وہ اشار و تقسیم کتنی ہے, یہ سوسائٹی ہمیں بتا سکتی ہے. تو خدا راہ ہم اپنی زندگیوں کے رویوں کو درست کریں. کھانے کے بعد اپنی گاڑی کو صاف رکھتے ہیں, کچرا باہر پھینک دیتے ہیں, تو ہمارے اندر کتنا اخلاق مصطفیٰ آیا. ہم ظالموں سے بڑے ظالم ہیں. یعنی آپ دیکھیں جو رویہ حضور کو قبول کرنے کا باعث تھا, وہ دوسرے کو اذیت دے کر انہی رویوں کو ہم نے چھوڑا, تو میری اور آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہیں رسول اللہ کا یہ فرمان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شئین اسقل فی المیزان من حسن الاخلاق, قیامت کے دن میزان اور ترازو پر سب سے بھاری چیز جو ہوگا وہ اچھا رویہ ہوگا. یہ جناب رسالت کا فرمان. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا, ابو داؤد شریف کی حدیث, فرمایا ان الرجل لا یدرک بحسن خلقه, ایک آدمی اللہ اکبر, اپنے اخلاق سے, اپنے اچھے رویے سے, اپنے ملن ساری سے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جس درجے پر درجت القائم اللیل وسائم النہار, اس درجے پر وہ اپنے اچھے رویے سے پہنچ جاتا ہے جس رویے پر جس بندے نے پوری زندگی نماز پڑھ کر پہنچا تھا, پوری زندگی روزہ رکھ کر پہنچا تھا. تو ایک شخص جو پوری زندگی نماز روزہ رکھ کر جس درجے پر پہنچتا ہے, خدا ایک اس بندے کو اس درجے سے اونچا کر دیتا ہے جس کا سوسائٹی میں رویہ اچھا ہوتا ہے, جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, جس کے کردار اچھے ہوتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا الساعی علی الارملہ, جیسے سوسائٹی کے اندر لوگ خیر خواہی کی بات کرتے ہیں, فرمایا بیواؤں کے راشن کو جمع کرنے کر کے بھاگنے والے, اپنا وقت چھوڑ کر وہ بیوہ مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کر کے اس کے لیے راشن، اس کے لیے سہولیات جمع کرنے والے. سکا فرما الساعی علی الارملۃ والمسکین، مسکین جس کے پاس کچھ نہیں، مفلوج ہے بیچارہ، ایک بیوہ جس کے سر سے سہارا اٹھ چکا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، اس کے لیے لوگوں سے مل کر اس کے حق کو دلانے والا. سکا فرماتا کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسا ہے خدا کی نظر میں جیسے خدا کی راہ میں مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا. تو چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہم اپنی زندگی کو کچھ تبدیل کریں، اپنے بول کو تبدیل کریں، اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اپنے اخلاق کو تبدیل کریں. بڑے بول ہم نے کہے ہیں، اللہ کی توفیق سے کہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اچھا سڑک پر چلنے والا بنائے. اچھی داڑھی ہم نے رکھ لی، اچھی پگڑی باندھ لی ہے، لیکن آنکھیں یہاں پر ہوتی ہیں. خدا ہمیں اچھا ملنسار بنائے، انسانوں کو سمجھنے والا بنائے، اور ان کے ساتھ اپنے اخلاق اور رویے کو پیش کرنے والا بنائے. اچھا پڑوسی ہمیں بنائے، اچھا سڑک پر چلنے والا بنائے، اچھا شہری بنائے، اچھا سوسائٹی پر چلنے، کوئی ہم سے اگر راستہ پوچھے تو اچھا مشورہ دینے والا بنائے، کسی کے ہم کام آ سکتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھا معاون بنائے. اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، الخلق عیال اللہ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جن کے پاس حکومت اور طاقت تھی وہ لوگوں کو فتح نہ کر سکے، لیکن جن کے پاس حضور کا رویہ تھا وہی غوث اعظم لوگوں کے دلوں کو فتح کر گئے، وہی غریب نواز لوگوں کے دلوں کو فتح کر گئے، وہی داتا علی حجویری لوگوں کے دلوں کو فتح کر گئے. کہ ہزار سال ہو گئے لوگ بادشاہوں کی قبر پر آج گویا کہ درندے پرندے چرند پھر رہی ہیں، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کی قبر کے نقوش اور نشان اور قدمے تک بے نشان ہو چکے ہیں، لیکن ہزار سال داتا علی حجویری کے ہو گئے ہیں. آج بھی آپ جا کر دیکھیے تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. پتا چلا عزتیں اللہ رب العالمین جل والا قوت و شوکت سے نہیں عطا فرماتا، اللہ رب العالمین رویوں سے عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے ساتھ تعلق سے عطا فرماتا. اللہ رب العالمین اس درس میں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو فضا چل رہی ہے، ہم افواج پاکستان اور پاکستانی اداروں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اور اس وطن سے محبت ہمیں اس لیے ہے کہ یہ اسلام کے نام پر لیا گیا، اور اس زمین کے اوپر آرام کرنے والے ہمارے اولیاء صالحین ہیں. ہماری جانیں بھی اس ملک کے لیے ہیں، ہمارا مال بھی اس ملک کے لیے ہے، ہمارا شوق بھی اس ملک کے لیے ہے. اور بھارت جس قسم کی گدڑ گھبکی بجا رہا ہے، تو یقیناً ہم اس بات کا شریف فتویٰ بھی دیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں کہ افواج پاکستان جو اسلام کی فوج ہے، جو سرحد پر کھڑے ہو کر اسلام کا پہرہ دے رہی ہے، کسی خطے کا نہیں، اسلام کا پہرہ دے رہی ہے، وہ جب آواز لگائے گی تو ہر فرد کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا، ہر فرد کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا. لہذا چیف آف آرمی سٹاف ہوں یا ان کے ادارے کے لوگ ہوں، اگر وہ اعلان کر دے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو اس وقت شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے نمازوں کی طرح فرض ہوگا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور بارڈر کا رخ کرے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے، اسلام کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. ایک نعرہ لگائیے، پاکستان پاکستان اسلام زندہ باد. یہ کوئی سیاست نہیں ہے، جوش ہے، ایک جذبہ ہے، ایک محبت ہے. مسجدیں میرے بھائیوں ہوتی اس لیے ہیں، منبر ہوتا ہی اس لیے ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نرمی اور سختی کے تقاضے کو سمجھ کر ان کو انہی معاملات میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رویوں کو اللہ درست فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.